نستغفره ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو, جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. حضرات, میں نے آپ کے سامنے یہ 28 سپارے کی سورہ صف ہے اس کے آخری حصے کی تلاوت کی ہے, جس میں اس کا دوسرا رکوع اور پہلے رکوع کی آخری آیت آ گئی ہے. سورہ صف کے متعلق یہ تو طے ہے بالاتفاق کہ یہ مدنی سورت ہے, مگر اس کے زمانہ نزول کے متعلق اختلاف ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنگ احد کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے, اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فتح مکہ کے قریب نازل ہوئی ہے. گویا یہ کہ اس کے زمانہ نزول میں تقریباً 2 یا 3 سال کا اختلاف ہے. یہ سورہ بڑی مشہور سورہ ہے. اس کا پہلا رکوع بھی بڑا اہم ہے جس کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے نہیں کی. اس میں وہ آیت ہے مشہور جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کہ کرتے نہیں ہو. اور دوسری مشہور آیت اس کے پہلے رکوع میں وہ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس کی راہ میں لڑتے ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے. لفظ صف وہیں سے نکلا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ صف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناچیز رائے میں, اور یہ میری رائے نہیں ہے دراصل, یہ جو میرے مطالعے کی حد تک جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں, کہ یہ آج کا جو ہمارا مطالعہ ہے قرآن کا, میرا خیال ہے کہ اس نصاب مطالعے کے سلسلے میں جو پچھلے کئی مہینوں سے چلا رہا ہے آپ کے سامنے, یہ سب سے اہم ترین مطالعہ ہے. اور میں اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور آخر میں 10 منٹ خاص طور پہ اس بات کے لیے لوں گا کہ میں آپ کے سامنے وہ وجہ بیان کروں کہ کیوں یہ اہم ترین مطالعہ ہے اور کیا اس کی وجہ ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ آج کی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے مجھے تو قرآن کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک شوشہ بہت اہم ہے اور ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً اگر آپ کو فرق و تفاوت کرنا چاہیں گے تو سب سے زیادہ اہم ترین مقام جو قرآن کا ہے جو آج ہمارے سامنے الحمدللہ آ رہا ہے. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ جو میں نے پہلے آیت کی تلاوت کی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، جس کا ترجمہ ہے کہ هو الذي، اللہ ہے وہ ہستی، ارسل رسوله، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلی، سارے کے سارے دین پر، یا سارے کے سارے دینوں پر، ادیانوں پر. اس کے دو ترجمے ہیں اور میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ. فرمایا آخر میں کہ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. یہ جو آیت ہے اس کے سلسلے میں اہمیت کا آپ اندازہ اس لحاظ سے لگا لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت قرآن میں تین دفعہ نازل ہوئی ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے جہاں تک یہ کہ لیظہرہ علی الدین کلی تک کا جو حصہ ہے وہ قرآن میں تین دفعہ آیا ہے. سورہ توبہ میں آیت آئی ہے، سورہ فتح میں آیت آئی ہے، اور یہاں سورہ صف میں آئی ہے. اور جوں کا توں یہ حصہ آیا ہے اس میں قطن کوئی ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. تو آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ الفاظ کی کمی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ عربی زبان کا دامن بڑا وسیع ہے، اس کو کسی الفاظ کی کمی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو الفاظ کی کمی نہیں، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار بالکل بغیر کسی شوشے کے فرق کے ایک ہی جملے میں کہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی خاص کوئی اہمیت ہے ہمارے لیے. اور اسی مناسبت سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آپ جانتے ہیں بڑے زبردست عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت قرآن کی جو ہے یہ قرآن کے عمود کا درجہ رکھتی ہے. کسی چیز کو انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا ایکسس، وہ چیز جس کے چاروں طرف پھر ساری چیز گھومتی ہے وہ عمود کہلاتی ہے کسی چیز کی. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ تھا کہ قرآن کے لیے یہ آیت اس کے عمود کا درجہ رکھتی ہے، اس کی اہمیت یہ ہے. اور کیجئے کہ اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے. دراصل یہ آیت جو چیز ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا، کیوں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات یہ آیت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیا چیز دے کر بھیجا، اور اس کے بعد یہ بتائی کہ کیوں یہ چیز دے کر بھیجا. تو ان دو سوالوں کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی تھی، آپ کیوں مبعوث ہوئے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو اس کا جواب آپ کو اس آیت میں ملے گا اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. اس تمہید کے بعد آئیے اس آیت کا مطالعہ کریں. فرمایا هو الذی ارسل رسوله، اللہ وہ ہستی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، الہدا دے کر. اب سوال یہ ہے یہ الہدا کیا چیز ہے. تو قرآن کا وہ اصول میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ القرآن یفسر بعدہ بعدا، تو قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہیں گے کہ الہدا کے کیا معنی ہیں تو ہمیں سورہ البقرہ کی جو پہلی آیت میں اسی کے معنی مل جاتے ہیں. وہاں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین الذین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن نے اپنے آپ کو خدا کہا. آگے چلیے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس. تو آپ قرآن میں بار بار یہ دیکھیں گے کہ قرآن اپنے آپ کو خود الہدا کہتا ہے. چنانچہ الہدا کے معنی کیا ہوئے، قرآن. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، کیا دے کر بھیجا، الہدا دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا. اور کیا دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. اب آپ غور کیجئے کہ اس دین حق کے کیا معنی. دیکھیے دین کے معنی اگر لغوی طور پر آپ عربی میں جائیں گے تو جو پہلے معنی دین کے آپ کو ملیں گے وہ جزا اور سزا کے ملیں گے. آپ نے کوئی اچھی بات کی آپ کو انعام دیا گیا، آپ نے بری بات کی آپ کو سزا دی گئی. یہی معنی ہیں جو سورہ فاتحہ میں جس کو ہم دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے کس چیز کا، اس دن کے مالک ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جزا اور سزا دیں گے. یوم الدین، وہ دین ہوگا، وہ دن وہ ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جزا اور سزا دیں گے. تو دین کے جو لغوی معنی عربی میں ہیں وہ ہیں جزا اور سزا. اب ظاہر ہے جزا اور سزا جو ہے وہ آپ کو جب ہی دی جا سکتی ہے جب کچھ قوانین ہو، اگر آپ ان قوانین کی پابندی کریں تو آپ کو جزا دی جائے، اور ان قوانین کو آپ توڑیں تو آپ کو سزا دی جائے. تو جب تک کچھ قوانین موجود نہ ہوں گے تب تک جزا اور سزا کا جو تخیل و خیال ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا. اگر قوانین ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نظام قائم ہے، کوئی نظام ہے نا جس کے تحت وہ قوانین چل رہے ہیں، اور وہاں پھر آپ کی پوچھ اور گچھ ہو رہی ہے. چنانچہ اسی مناسبت سے دین کا لفظ آگے بڑھ کر نظام کے معنی میں بولا جانے لگا، یعنی یہ کہ کوئی نظام زندگی، اس کے معنی میں لفظ دین آیا. اب یہ جو ہے دین کا لفظ، یہ نظام زندگی کوئی بھی نظام زندگی ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام زندگی بھی ہو سکتا ہے، وہ دین اللہ کہلائے گا. وہ جو مشہور آیت ہے جہاں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب تو یہ دیکھے گا کہ لوگ جو درجوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے نظام کے اندر. اسی طریقے سے ایک جگہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا دین الملک، سورہ یوسف میں وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک ہیلا پیدا کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ جس کے تحت وہ اس وقت کام کر رہے تھے اس کے نظام میں وہ اپنے بھائی کو روک سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے لیے ایک تدبیر فرمائی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے دین، یہ دین الملک بھی ہو سکتا ہے، دین اللہ بھی ہو سکتا ہے، دین الناس بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی نظام کا جو نام آپ رکھنا چاہیں گے اس مناسبت سے اس کا دین کہلائے گا. مگر یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ دین الحق، یعنی کون سا نظام زندگی جو الحق ہے، جو برحق ہے، یا دوسرے معنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نظام زندگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے قرآن میں لفظ حق استعمال کیا ہے، اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے. تو گویا کہنے کا مطلب یہ کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ ایک الہدا قرآن، اور دوسری چیز دین حق، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام زندگی ہے. اب اس میں دیکھیے، پہلے ایک بات یہ غور کیجئے کہ خالی یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن اور دین حق. اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ جو دین حق ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام زندگی ہے، یہ قرآن کے علاوہ ہے کچھ. اور اس سے وہ بات ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف یہی نہیں جو قرآن نازل ہوا یہی چیز نازل نہیں ہوتی تھی، یہ کہلاتی ہے وحی ہے جلی، وہ وحی جو صاف نمایاں طور پر کتاب میں آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسری وحی نازل ہوتی تھی، وہ تھی وحی خفی، اور وہ ہدایات تھیں جو اللہ تعالیٰ آپ ان کو نازل فرماتے تھے اور جن کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی بسر کی. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے جیسے بعض منکرین سنت نے اور منکرین احادیث نے کہا کہ ہم تو صرف قرآن کو پکڑیں گے اور ہمیں نہیں معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے صرف اپنے زمانے کے لیے لاؤز بلّا، اور اب جو ان کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. نہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے. یہ قرآن خود اب اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا تھا، ایک الہدا قرآن، اور دوسرا وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا اور جس کے تحت انہوں نے پھر ایک نظام زندگی بپا کیا. اور ہم کو اگر ہم صحیح راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کی اطاعت کرنا ہوگی، قرآن کی بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی. وہ سنت جس کو آپ سنت قولی کہتے ہیں، سنت فعلی کہتے ہیں، سنت تقریری کہتے ہیں. یہ کیا سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات زبان سے کہی ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ نے کوئی فعل کیا ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، آپ کے سامنے کسی دوسرے نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہمارے لیے وہ کام بھی حکم کا درجہ رکھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے اس کو بھی ہم کو پکڑنا ہوگا. یہ بات ہے جو قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک الہدا اور دوسرا دین حق. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ دو چیزیں دے کر کیوں بھیجا؟ اس کا جواب آگے آیا، وہاں فرمایا کہ لِيُزْهِرَهُ، زہر کے معنی ہوتے ہیں عربی میں پیچ کے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سامنے وہ سما لائیے، آج کل بڑا کشتیوں کا زمانہ ہے، ہم یہاں سعودی عرب میں بیٹھ کے اکثر لوگ رات کو کشتی دیکھا کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر، تو جو پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑتا ہے تو جب پچھاڑتے اس کی کمر لگ جاتی ہے فرش کے ساتھ تو کہتا ہے اس کی ہار ہو گئی، دوسرا والا اس کے اوپر غالب آ گیا. اسی سے زہر کا مفہوم نکلا کسی کے اوپر غلبہ پا لینا. تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں دے کر اس لیے بھیجا تاکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لِيُزْهِرَهُ، تاکہ وہ ان دونوں چیزوں کو، الہدا کو اور دین حق کو غالب کر دیں. کس چیز پر؟ الگ دین کلی، پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیں. گویا یہ کہ وہ نظام زندگی جس میں آپ کی معیشت بھی آ گئی، جس میں آپ کی تعلیم بھی آ گئی، جس میں آپ کی عدالت بھی آ گئی، جس میں آپ کا قانون آ گیا، گویا یہ کہ آپ کے پورے 24 گھنٹے آ گئے، رات اور دن اور صبح اور شام، اس پورے نظام زندگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا قانون جو ہے اور حیات زندگی جو ہے وہ غالب ہوگا. یہ بات ہے، یہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا. دیکھیے اور کیجیے ہیں اس بات پر کہ دین، میں نے آپ سے کہا کہ نظام کا نام ہے. ایک بات پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلام کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ دین کا لفظ استعمال کرتا ہے. آپ کو شاید تعجب ہو اگر یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مذہب کا لفظ جو کہ ہم عام طور پر اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو قرآن نے ایک بھی دفعہ کہیں استعمال نہیں کیا. قرآن نے جب بھی کہا اسلام کے لیے، یہ کہا کہ یہ دین ہے. ان دینا عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک تو دین تو اسلام ہی ہے. یہ بات کہی قرآن نے جب بھی کہا، جب بھی اسلام کا نام لیا یہ کہا کہ یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. وجہ کیا؟ ایک سرزمین میں، ایک خطہ زمین میں مختلف مذاہب تو رہ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ممکن ہے. حنفی ایک مذہب ہے، شافعی ایک مذہب ہے، حنبلی ایک مذہب ہے، جعفری دوسرا مذہب ہے، نہ جانے کتنے مذاہب ایک ہی ملک میں موجود ہوتے ہیں. اور ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا ہمارے اوپر جبکہ ہم انگریز کے غلام تھے کہ حکم تو چلتا تھا بادشاہ سلامت کا اور ملکہ کا، مگر یہ کہ ہمارے ملک میں ہم کو مذہبی آزادی تھی. ٹھیک ہے، شوق سے مسجدوں میں جاؤ اور سجدے کرو اور روزے رکھو، اپنا کام تم گھر کی حد تک کرو، مگر یہ کہ سرزمین میں حکم کس کا چلے گا؟ بادشاہ سلامت. کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ مذاہب تو مختلف ہو سکتے ہیں مگر دین وہ ایک ہوگا، دین مختلف نہیں ہو سکتے. ایک سرزمین میں ایک ہی دین ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ یہ جو دین حق اللہ تعالیٰ کا آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ غالب ہو جائے سارے کے سارے خطۂ زمین پر، یعنی یہ کہ اس کے مقابلے میں اب کوئی دوسرے ادیان نہیں آئیں گے. یہ وہ جو دوسرا مفہوم میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک یہ کہ سارے نظام زندگی پر اس کو غالب کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام نہیں رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا ممکن کہ ایک سرزمین میں آپ کہیں کہ سب کیپیٹلزم بھی ہوگا اور اسلام بھی ہوگا، سوشلزم بھی ہوگا اور اسلام بھی ہوگا، کوئی دوسرا علم ہوگا اور اسلام ہوگا، ممکن نہیں. ایک سرزمین میں صرف ایک دن ہوگا اور وہ ہوگا اسلام. اور فرمایا ولو کرے حل مشرکون، گو کے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار. یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ اس لیے فرمائی کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ایک سرزمین میں ایک ہی نظام نافذ ہو کر رہے گا، تو جب آپ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے چلیں گے تو اس وقت جو نظام وہاں موجود ہوگا ظاہر ہے اس کو آپ کو اٹھانا پڑے گا، اس کو ہٹانا پڑے گا، تبھی آپ اپنا نظام نافذ کریں گے. اب آپ اگر کسی دوسرے کے نظام کو ڈھائیں گے، اس نظام کے جو پشت پناہ لوگ ہیں، جو اس کے حمایتی ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، ان کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ ان کے نظام کو گرا دیں؟ اس نظام کے تحت ان کو جو مفاد حاصل ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، چنانچہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے. یہی بات فرمائی کہ وہاں مشرک تھے جو اس کا مقابلہ کر رہے تھے. فرمایا کہ خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو، ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین حق دے کر جو ہم نے بھیجا ہے اس کو پورے نظام زندگی پر نافذ کر دیں. دیکھیے ایک یہاں بڑا اچھا سوال پیدا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا یہ مقصد کیوں ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے دوسرے انبیاء اور رسول کے مقابلے میں، وہ دو خصوصیات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. قرآن بھی اس چیز کو بڑی وضاحت سے کہتا ہے. دوسری خصوصیت آپ کے ساتھ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. ابھی تک اللہ تعالیٰ کا دین مکمل نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی تھی اس میں دین کا اتمام اور اکمال نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے ہم نے پسند فرما لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ مکمل کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مکمل دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، جب نہ پریس تھے، نہ کاغذ تھے، نہ کوئی کمپیوٹر تھے، نہ کوئی لائبریریں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہلی دفعہ لکھا گیا کس چیز پر؟ پتوں پر، ہڈیوں پر، اور نہ جانے کس کس چیز پر، اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ۔ اور آج 1400 سال کی تاریخ گزر گئی اور وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ ہزار کفار نے اور اس دین کا انکار کرنے والوں نے زور لگا لیا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جب سے لے کے اب تک اس میں ایک شوشے کا بھی کوئی فرق ہوا ہو، نہیں کر سکے۔ ہار مان گئے، ان کو قبول نہ پڑی یہ بات کہ ہاں یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جھٹلا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں کہتے کہ جو انہوں نے پیش کیا تھا اس سے مختلف قرآن ہے۔ اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو اس وقت پیش کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ دو خصوصیات تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ مکمل کر دیا بلکہ اب اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ تو اب آپ غور کیجئے، جب نظام زندگی مکمل ہو گیا، اس میں کسی رد و بدل کا کوئی امکان نہیں، اور جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو اب لازماً یہ بات خود سے خود نکلتی ہے کہ اس نظام زندگی کو جو کہ مکمل ہو گیا ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اس کو اب کسی سرزمین پر نافذ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نظام زندگی نافذ نہیں ہے تو وہ خواہ کتنا ہی عمدہ نظام زندگی ہو، وہ نظام نہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ افلاطون کا نام آپ نے شاید سنا ہو، بڑا مشہور فلاسفر گزرا ہے دنیا کا۔ اس نے لوگوں کے سامنے ایک نظام زندگی پیش کیا، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ اپنے زمانے کا، مگر وہ نظام زندگی نافذ نہیں ہو سکا کہیں۔ چنانچہ اس کا نام اس نے رکھا تھا شروع میں یوٹوپیا، انگریزی کا نام ہے۔ آج یوٹوپیا کے انگریزی میں معنی یہ ہے کہ وہ خیالی جنت جس کو آپ حاصل نہ کر سکیں۔ اس نظام کا نام ہی خیالی جنت پڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں نافذ نہیں ہوا۔ تو وہ نظام زندگی جو نافذ نہ ہو سکے وہ نظام نہیں۔ اس کی مثال کسی سامنے بڑی پیاری دی ہے کہ آپ خیمے کی مثال دیجئے۔ خیمے کے بیچ میں آپ ایک ڈنڈا لگاتے ہیں، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، جب تک وہ کھڑا ہے وہ خیمہ ہے۔ اگر وہ ڈنڈا آپ نے ہٹا دیا اور گر گیا، اب آپ اس کو خیمہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے کپڑے کا ٹکڑا ہے زمین کے اوپر پڑا ہوا، خیمہ کوئی نہیں کہے گا۔ تو اگر نظام زندگی نافذ نہیں ہے تو وہ نظام نہیں ہے۔ یہی بات ہے بڑی پیاری۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتا ہوں، شاید بعض میں سے آپ نے سنا ہو کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم گزرے ہیں ہندوستان کے ابھی حال ہی کے زمانے میں، اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہ سکھ تھے اور سکھ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور نو مسلم جب سوچ اور سمجھ کے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو جوش و جذبہ جو عالم ہوتا ہے وہ تھا ان کے اندر، اور پھر وہ عالم دین بنے ماشاءاللہ سے۔ تو ان کے اندر بڑا جذبہ تھا اور ان کی بڑی لگن اور تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ اب ظاہر ہندوستان میں تو اس کا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو 1917 میں جب روس کا انقلاب ہوا تو مولانا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ بڑے پرخلوص ہیں بظاہر، اس دین کو قبول کرنے کی ہدایت عطا فرما دے۔ تو مولانا نے روس کا سفر کیا اور ماسکو تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے چاہا کہ اسٹالین کے سامنے اس دین کو پیش کریں۔ اب اسٹالین نے تو موقع نہیں دیا ان کو ملنے کا، مگر اس کا جو نمبر دو آدمی تھا ٹولستائے، اس کے سامنے مولانا کو موقع ملا بات کرنے کا، اور مولانا نے یہ دین پیش کیا اور کہا کہ اسلام یہ ہے اور آپ نے ایک نیا خطہ حاصل کیا ہے جس میں آپ حکومت بنانے چلے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو یہاں لاگو کریں۔ تو اس نے ساری بات مولانا کی سنی اور کہا کہ مولانا یہ دین جو آپ پیش کر رہے ہیں نظام زندگی بڑا اعلیٰ اور افا ہے۔ مولانا ایک دن میں تو باتیں کھل گئی مولانا کی، کہ تو بلا ہی چاہتا ہے، پورے روس میں اسلام کو نافذ ہوا چاہتا ہے۔ کیا لگا مولانا، مگر ایک سوال کا جواب دے دیجیے آپ نے، کہ آپ نے اپنے گھر میں اس نظام کو کہیں نافذ کیا؟ مولانا کہ نہیں، ہمارے یہاں تو نظام نافذ نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی خطہ زمین ایسا ہے جہاں پہ کلی طور پر نظام اس وقت نافذ ہو اور آپ مجھے مثال دے سکیں؟ مولانا نے کہا نہیں، افسوس وہ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا مولانا آپ پہلے اپنے گھر میں جائیے، یہ چراغ جو آپ باہر جلانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے وہاں جلائیے، وہ نظام جو نافذ نہیں ہے نظام نہیں۔ یہی بات ہے کہ اگر نظام زندگی کتاب میں ہی رہ گیا تو وہ نظام زندگی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اپنے رسول کو جب مبعوث فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف یہ کہ نظام زندگی دے, اس کو مکمل کرے, اس کی حفاظت کا ذمہ لے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی مختصر 23 سالہ زندگی میں, غور کیجئے کہاں سے ابتدا ہوئی ہے, ایک فرد واحد دعوت کا آغاز کرتا ہے. آپ دعوت پیش کرتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے, دعوت پیش کرتے ہیں اپنے غلام کو, دعوت پیش کرتے ہیں اپنے چچزاد بھائی کو 10 سالہ, دعوت پیش کرتے ہیں اپنے دوست کو, وہاں سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے. اور کیا کیا صعوبتیں اور کیا کیا مصیبتیں ہیں جو آپ نہیں اٹھاتے, مگر 23 سالہ زندگی میں کم از کم خطہ ہے یہ سرزمین عرب کے خطے تک آپ اس نظام زندگی کو نافذ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا تھا اور اس کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا. اس لیے اس آیت کی اہمیت ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا عمود ہے, پورا قرآن اس کے چاروں طرف ہے ان کے نزدیک, یہ ان کا کہنا ہے. آگے چلیے, فرمایا حل ادلکم, اے لوگوں کیا میں تمہیں راستہ بتاؤں, کس چیز کا, اعلی تجارت, ایک ایسی تجارت کا, تنجیکم من عذاب الیم, معاف کیجیے گا, یا ایھا الذین آمنوا, آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, حل ادلکم, کیا میں تم کو راستہ بتاؤں, اعلی تجارت, ایسی تجارت کا, تنجیکم من عذاب الیم, جو تم کو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. اب آپ قرآن کے الفاظ کو غور کیجیے گا کہ قرآن کتنا انسانی سطح پر آن کر بات کرتا ہے. ہم اور آج دن رات تجارت, سودے بازی, نقصان, نفع, ان چیزوں کی بات کرتے ہیں, اور ہم کو وہ چیز جس میں ہمارا نفع ہو رہا ہو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے, اور وہ چیز جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ اسی سطح پر آن کر قرآن آپ سے بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں کیا میں تم کو پتا بتاؤں, ایک ایسی تجارت کا جو تم کو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. اس میں دوسرا پہلو ذرا سامنے رکھیے گا کہ یہ وہ تجارت ہے کہ اگر تم نے یہ تجارت نہ کی تو تمہارا گویا نعوذ باللہ عذاب علیم سے چھٹکارا نہیں ہوگا. یہ پہلو سامنے رکھیے گا, یہ سوال ہے جو قرآن نے اٹھایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ بتا دوں جو تم کو نجات دلا دے, کس چیز سے, عذاب علیم سے. کیا ہے وہ تجارت؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے. اب یہ جہاد کا مضمون ہے یہ ہمارے سامنے شاید پہلے آ چکا ہے اور وقت اجازت نہیں دے گا کہ میں آپ کے سامنے اس میں تفصیل سے جاؤں. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ جہاد کے معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پہ ہم لوگ دیتے ہیں, صرف جنگ لڑنا. جنگ اور قتال بھی جہاد ہے, مگر جہاد اس سے بہت زیادہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے. جہاد کے معنی ہیں کوئی بھی کشمکش اور کوئی بھی کوشش کرنا. تو فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو, اللہ کی خاطر کوشش کرو, اور کس چیز سے کرو, اپنے مالوں سے کرو اور اپنے جانوں سے کرو. دو باتیں فرمائیں, ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اور دوسرا یہ کہ جہاد کرو اللہ کی خاطر اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اس عذاب علیم سے چھٹ جاؤ گے. حل عد القم اللہ تجارت ان تنجی کو میں عذاب علیم, اور اگر یہ کام نہیں کرو گے, اگر صرف دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے جہاد نہیں کرو گے تو گویا نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ تم عذاب علیم میں پکڑے جاؤ. یہ وہ بات ہے جو سورہ توبہ میں آپ کو یاد ہوگا ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے جو آیت پڑھی تھی نا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے کیا چیز ہے, ان کی جان اور ان کی مالیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھ دی ہے. اور کیوں رکھ دی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کے راہ میں جنگ لڑتے ہیں, قتال کرتے ہیں, اور مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. وہی بات یہاں فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم عذاب علیم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے راہ میں جہاد کرو اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے. دیکھیے یہ بات کیوں کہی گئی, اس پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے, یہ چیز آپ کو ذہن میں آنی چاہیے. تو قرآن میں بعض لوگوں نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ قرآن میں کوئی ربط نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے. نعوذ باللہ, قرآن جو ہے بے جوڑ آیتوں پر ہے. قطعاً ایسا نہیں. آپ ذرا غور کیجئے تو آپ کو قرآن میں ایسا پیارا ربط نظر آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ اس میں سے اگر ایک شوشہ ادھر ادھر ہو جاتا تو پھر یہ بات نہ بنتی. اس آیت کا ربط پچھلی آیت سے یہ ہے, پہلے تو فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ دین حق کو غالب کر دے. یہاں فوراً یہ بات فرمائی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اور یہاں سب سے پہلے مخاطب کون تھے اس کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو آپ کی موجودگی میں ایمان لے آئے تھے,
ان سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تنہ تنہا جو ہے وہ دین حق کو غالب کر دے. یہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہے وہ نہ ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی ہجرت کی مصر سے اپنے بنی اسرائیل کو لے کر چلے. پہلے انہوں نے مصر میں دعوت و تبلیغ کی, اس کے بعد مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور جب فرعون کی فوجیں غرق ہو گئیں تو وہ صحرا سینا میں آ گئے اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب تم قتال کرو, جنگ کرو, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستی ہے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ اور یہ ہم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ وہاں تو بڑے طاقتور اور مضبوط لوگ ہیں, ہم ان کے مقابلے میں جنگ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور وہاں جا کے جنگ لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, جب تم اور تمہارا رب وہاں فتح کر لیں تو ہمیں بلا لینا, ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن تھا دین حق کو غالب کرنے کا وہ رک گیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب, کیا کہا؟ کہ انی لاملک الا نفسی واخی, اے رب میں صرف قابو رکھتا ہوں یا تو اپنی جان پر یا اپنے بھائی کی جان پر. ہارون علیہ السلام جو ان کے ساتھ نبی تھے, اور انہوں نے کہا ففرق بیننا اور بین القوم الفاسقین, اے رب اب تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان علیحدگی کر دیں, اب میں اس قوم کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا, فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنا, اب یہ سرزمین جو ہم نے ان کے لیے لکھ دی تھی اب ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام ہو گئی, یہ 40 سال تک اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو قتال کا مرحلہ آتا ہے اور جس کے بعد دین حق غالب ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت اور تبلیغ سے جن لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہے وہ سب اس دعوت پر لبیک کہیں اور نبی کے ساتھ چلیں تو پھر یہ کام ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے مقابلے میں بالکل الٹی بات ہوئی. آپ نے جب ایک گروہ تیار کیا اور جب یہ موقع آیا, جنگ بدر کا موقع آپ کو یاد ہے, اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی ہے لوگوں کی اور خاص طور پر انصار کی رائے, تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیے گا, ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں, ہم نے آمنا اور صدقنا کہا ہے, آپ ہم کو حکم دیجیے ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے, آپ ہم کو حکم دیجیے ہم اپنے اونٹوں کو مارتے ہوئے یمن کے آخری حد تک لے جائیں گے, ان کو دبلا کر دیں گے, آپ ہمیں آزما کو دے دیکھیے شاید اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہمارے ذریعے عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ گروہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا جنہوں نے اس چیز کا بالکل صریحاً جواب دیا. وہاں پوچھا گیا تھا ان سے کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کہ میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے, اور جواب میں انہوں نے کہا کہ آمنا اور صدقنا, وہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی مالوں کو اور جانوں کو اپنے نبی اور ان کے مشن پر لٹا دیا اور مٹا دیا, چنانچہ وہ مشن کامیاب رہا. تو یہ چیز بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن تھا وہ پورا ہوا اس لیے کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تنظیم اور تربیت سے جو گروہ صحابہ کا بنا تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, ان لوگوں نے لبیک کہا اور پورے کا پورا ساتھ دیا, چنانچہ دین حق غالب ہو کر رہا. اور اس کا اجر پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانو, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس میں نہریں بہ رہی ہیں, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ کی کی جنت میں پاک رہنے کے لیے جگہ دیں گے, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی بڑی کامیابی ہے. وہی مضمون بارہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ قرآن جب کامیابی کا ذکر کرتا ہے وہ دنیا کی کامیابی کا ذکر نہیں کرتا, وہ ذکر کرتا آخرت کی کامیابی کا, کہ آخرت صحیح کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. ومن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز, قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بس وہی کامیاب ہے. تو فرمایا وذلک الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. واخرى تحبونها, اور ہم تم کو ایک اور بھی چیز دیں گے جو تم کو پسند ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور تمہیں ان قریب فتح ہوا چاہتی ہے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف, اور یہی وہ مفسرین کا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ فتح مکہ کا قریب نازل ہوئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آخرت کی کامیابی اپنی جگہ, مگر انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے اور خاص طور پہ وہ مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آگئے تھے، بہرحال ان کے لیے اپنے وطن کی ایک خواہش تھی، اور پھر اس لیے کہ مکے میں سرزمین حرم تھا، خانہ کعبہ موجود تھا، ان کی ایک خواہش تھی کہ ہم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں اور مکے کے اوپر بھی اسلام غلبہ پالے، تو یہ ان کے دل کے اندر خواہش تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، ابھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، تم کو ان قریب یہ فتح حاصل ہو جائے گی. وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کو دوسری فتح بھی حاصل ہو. آگے چلیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب غور کیجئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. غور کیجئے، نعوذ باللہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کمزور ہیں کہ خود کوئی کام کر نہیں سکتے، آپ مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے وہ کام ختم. تو وہ معنی کیا ہوئے کہ وہ کام کرو جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکم سے نہیں کرنا چاہتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے دیا ہے، آیا وہ چاہیں تو وہ کام کریں اور چاہیں تو وہ کام نہ کریں. کیا اختیار دیا ہے؟ کہ چاہے تو تم ہدایت قبول کرو اور چاہے تو اس سے انکار کر دو اور منہ موڑ کے غلط راہ پر نکل جاؤ. یہ اختیار دیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو اگر آپ اللہ کے بندوں کو اس ہدایت کی طرف بلائیں گے، اس دین حق کی دعوت و تبلیغ کریں گے، اس دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تو گویا آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں مگر زبردستی نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے دیا ہے. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جائیں گے. تو یہی بات فرمائی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا. حواری کے معنی ہیں ایسا دوست جو مخلص اور سچا ہو. دراصل حور کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے وہ چیز جو کہ بہت سفید ہو، اس لیے حور، وہ جو جنت میں حوریں ملیں گی، حور کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بہت گوری ہوں گی، تو وہ چیز جو بہت سفید ہو وہ حور کہلاتی ہے. اور اس سے یہ بات نکلی کہ ایسی دوستی جس میں بالکل خلوص ہو اور قطن کوئی میل کا کھوٹ نہ ہو، ایسے دوستوں کو پھر حواریین کہا جانے لگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کو قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ حواریین کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے؟ اور اس کا کیا جواب دیا انہوں نے؟ قال الحواریون، حواریین نے کہا، نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کہا، اللہ کی مدد کا انہوں نے وعدہ کیا اور وہ اپنا قول پورا کیا، تو کیا ہوا؟ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا. بکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. اور جب دو گروہ بن گئے، ایک ایمان والوں کا اور ایک انکار کرنے والوں کا، فآیدنا الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدد فرمائی ان لوگوں کی جو کہ ایمان لائے تھے. علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، اور پھر یہ ایمان والے جو تھے وہ دشمن کے مقابلے میں غالب آ گئے. وہی لفظ لیظہرہ علی الدین کلی، وہی لفظ قرآن نے دوبارہ استعمال کیا کہ یہ لوگ ظاہرین غالب آ گئے. جیسے وہاں فرمایا تھا کہ دین کو غالب کرے، یہاں فرمایا کہ یہ جو ایمان لانے والا گروہ ہے یہ اللہ کی مدد سے دشمنوں کے گروہ پر غالب آ گیا. حضرات، یہ تو اس رکوع کا یا تقریباً 8 آیتیں اس میں بنتی ہے، اس کا ایک مطالعہ، اور میں نے کوشش کی ہے تھوڑا سا وقت بچانے کی، اور ایک خاص مقصد سے میں وقت بچانا چاہ رہا ہوں. یہ تو ایک عام اس کا مفہوم اور سامنے آ گیا ہے تھوڑا سا. اب میں چاہوں گا کہ اس مناسبت سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کے سلسلے کا یہ جو ہمارے سلسلہ قرآن چلا آ رہا ہے، اس میں آج کا یہ جو قرآن کا حصہ ہے میرے نزدیک بہت اہم ہے، اور یہ اب میں چاہوں گا کہ میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں. اور اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یوں تو میں ہمیشہ بار بار آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان محفلوں کا ایک مقصد تو یقیناً حصول ثواب ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، تو میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں کہ ان محفلوں کو اللہ کے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں کرتے ہیں، تو اس سے بڑا تو درجہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے تو قطعاً کوئی انکاری نہیں ہے کہ ان محفلوں کی ایک اپنی خاص افادیت ہے، وہ ہے حصول ثواب. مگر دوسری بات جو بار بار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان محفلوں میں شریک ہونے سے اور اللہ کا کلام سننے سے اور اللہ کے کلام کے معنی سمجھنے سے اور سننے سے ہمارے اوپر ایک حجت قائم ہو رہی ہے، اور حجت اس بات کی کہ اے اللہ تیرا کلام اور اس کے معنی ہم تک پہنچ گئے ہیں، اب ہمارے سامنے صرف دو راستے رہ جاتے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جو کچھ اللہ کا کلام اور اس کے معنی ہم کو پہنچے صحیح ہے، ہمیں منظور ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس پر حکم بجا لائیں گے، اس پر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے آپ کہیں کہ نہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ نے اللہ کے کلام کے نعوذ باللہ غلط معنی لیے ہیں، آپ نے کوئی اپنے معنی اس کے اندر پہنا دیے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری یہ دلیل ہے، یہ معنی آپ سے غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ممکن ہے آپ کہیں یہ بات، مگر تیسرا راستہ کوئی نہیں لیا۔ تیسرا راستہ اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں بات تو صحیح ہے اور کہہ بھی آپ صحیح رہے ہیں اور میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے، مگر کروں گا میں وہی عمل جو میں پہلے کرتا آ رہا ہوں، تو بھائیوں یہ راستہ ختم نہیں ہے، آپ اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کر رہے ہیں، اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اللہ کے ہاں عدالت میں پکڑے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میرا دین تو تمہارے پر بالکل واضح ہو گیا تھا، پھر تم نے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ تو اس وضاحت کی روشنی میں اور اس تنبیہ کی روشنی میں اب آپ میری بات سنیے گا، میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنا دی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنا دی، اور میں نے تاریخ صاحب کو بتا دیا کہ الحمدللہ دین قائم ہے اپنی جگہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کا آپ نے یہ مشن فرمایا کہ وہ اس دین حق کو غالب کریں گے۔ پہلی میری بات کا جواب دیجیے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرزمین عرب کے لیے نبی مبعوث ہو کر آئے تھے؟ نہیں، قرآن خود یہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا سارے انسانوں کے لیے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کیونکہ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، لہذا آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ کی رسالت جو ہے وہ تا قیامت ہے، تو سارے زمانے کے لیے اور سارے مکان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا دین حق نازل کر نافذ کرنے کے لیے، آپ نے اپنے حیات میں، تاریخ ہم کو یہ بات بتاتی ہے، صرف سرزمین عرب تک اس دین کو نافذ کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد اور آنے والے زمانے میں اور زمین کے دوسرے خطوں میں یہ دین کیسے نافذ ہوگا؟ یہ سوال آتا ہے اپنے ذہن میں نہیں آتا؟ یا تو یہ کہہ دیجیے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعثت کا مقصد بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلط بتایا، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں وہ پورا نہیں ہو سکتا، یا تو یہ بات کہہ دیجیے۔ اگر یہ بات کہنے کو جی نہیں چھکتا تو پھر یہ کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ ہنوز مکمل نہیں ہوا، اور یہی وہ بات ہے جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب ازالت الخفا عن خلافۃ الخلفاء میں کہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پورا مقصد نہیں ہوا، اور یہ مقصد پورا کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے سارے سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے گا، اور صرف ایک ہی دین نافذ ہوگا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین نہیں رہے گا۔ یہ بات ہے، سوال یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے انبیاء اور رسول تو آنا بند ہو گئے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اب مجھ کو اور آپ کو چن لیا ہے، اور یہ بات میں اپنی دل سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم کو اسی طریقے سے ایک امت وسط بنایا ہے، ایک بیچ کی اعتدال کی امت، اس لیے تاکہ تم لوگوں کو اوپر شہادت دو اور تمہارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے۔ اور آگے چلیے، قرآن کہتا ہے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین، وہی دین کا لفظ آیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابی تم ابراہیم، تم ایک اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی، کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے پر گواہ ہو جائیں اور تم انسانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ کس چیز کی گواہی دیں ہم؟ اس چیز کی گواہی دیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو خیر امت پیدا کیا ہے، کیوں؟ اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ حضرات، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے میں اور آپ الحمدللہ امت مسلمہ میں چنے گئے، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ کیا مقصد تھا یہ؟ کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچاؤ، اور یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حجت الوداع کے موقع پر 225,000 کے مجمع کے سامنے, تو آپ نے اپنا خطبہ دینے کے بعد جو چیز کہی تھی وہ کیا کہی تھی؟ لوگوں سے پوچھا تھا الا هل بلغتو, اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ اس پیغام کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو صرف خطبے میں تھا, یہ پوری اپنی 23 سالہ زندگی کا ذکر کر رہے تھے. الا هل بلغتو, کیا میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا؟ 3 دفعہ یہ بات آپ نے لوگوں سے پوچھی, اور 225,000 کے مجمع نے کیا جواب دیا؟ نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, حق نصیحت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, ہاں آپ نے یہ کام کر دیا. جب مجمع نے گواہی دی تو آپ نے کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. آپ نے انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ اب تو گواہ ہے کہ یہ مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ فلیبلغ شاہد الغائب, جو لوگ اب یہاں ہیں وہ اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں ان لوگوں کو جو یہاں نہیں. چنانچہ یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ڈال کر چلے گئے. یہ اسی ذمہ داری کا احساس تھا کہ وہ مشہور واقعہ شاید میں نے آپ کو بارہا سنا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید صحابہ میں سے تھے اور قرآن کے بڑے زبردست قاری تھے, بڑے خوشلحان انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. تو آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمائش کی کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. ظاہر یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں, قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مگر یہ کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر کچھ اور مزہ آتا ہے, تم مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سنانا شروع کیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. اب آپ غور کیجیے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کے احترام کا یہ درجہ تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اگر ذرا سا ہلائیں گے تو ڈر کے مارے کہ چڑی نہ اٹھ جائے, اتنا بادب اور مودبانہ بیٹھا کرتے تھے. تو آپ قرآن سنا رہے ہیں, ظاہر آنکھیں نیچی مجال ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر نگاہیں ڈال کے دیکھ سکیں. تو کہتے ہیں میں قرآن سناتا جا رہا ہوں, سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی ہے, اور سورہ نساء کی 41 آیت ہے, جب میں اس پہ پہنچا فکیفا اذا جاءنا من کل امت شہید, اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے, اس امت کا رسول گواہی دے گا کہ ہاں اللہ تیرا جو پیغام تھا میں نے مکمل اس امت کو پہنچا دیا. تو ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لا کھڑا کریں گے, اور ان لوگوں کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اس دن پھر کیا ہوگا؟ یہ آیت آئی سامنے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی حسبک حسبک, رک جاؤ رک جاؤ. کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں اس روایت کو سنانے کے بعد کہ کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے؟ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کیا انہوں نے اپنے مشن میں کوئی کوتاہی کی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو؟ نہیں, اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, وہ تو بخشے بخشائے تھے. ان کو اپنے متعلق فکر نہیں تھی کہ میں اللہ کرتی, کیونکہ وہ رحمت اللہ مرتے وقت ان کے زبان پہ تھا اور متی ہوں تو ان کو میری اثر تھی کا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کا. یہ کوئی فرض ورض نہیں ہے جی, یہ تو فرض کفایا ہے. اگر ہم میں سے 2 آدمی اس کام کو کر رہے ہیں تو ہمارا کام پورا ہوا. میرا کام تو روٹی کمانا ہے, میں تو پیسے کماؤں, اپنے بچوں کا پیٹ پالوں, یہ کام میں کروں, دنیا کے دھندوں میں میں لگوں, گھر میں بناؤں, باقی سارے کام میں کروں, اس کے لیے تو میری صلاحیتیں اور میرے اوقات صرف ہوں, اور یہ اللہ کا کام مولوی کرے گا. اس کے لیے مولوی کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ وقت آنا ہے, ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اور پھر جب ان کے اوپر میری گواہی قائم ہو جائے گی تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیے کہ میں اور آپ اللہ کی عدالت میں جا کر کیا جواب دیں گے. یہ وہ حجت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے اوپر قائم ہو رہی. یہ بات میرے اور آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے اور بڑی صراحت سے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. پھیلاؤ, آپ نے فرمایا بلے کو انی والو آیا, مجھ سے دوسروں تک پہنچاؤ, گو کہ قرآن کی ایک ہی آیت. اب بھائی میں کہتا ہوں اس کی روشنی میں کہ ہم اور آپ اپنے گلے کے اندر گریبان کے اندر منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ آیا یہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور آپ یہ غور کیجئے گا کہ جب اس کام کا ذہن میں خیال آتا ہے تو شیطان آپ کو وہ وسوسے دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے تمہارے بس کی یہ کام نہیں ہے, تمہیں تو عربی نہیں آتی, تم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے, تمہیں تو حدیث کے نہیں معنی معلوم, نہ جانے کیا غلط غلط آیت پڑھ دو گے, دوسروں کو کہاں پہنچاؤ گے, تم کس دھندے پہ لگ گئے؟ نہ, میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلغو انی ولو آیا, اگر تم کو قرآن کی ایک آیت معلوم ہو گئی اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ, عام کرو اس کو, پھیلاؤ, افشو, آپ نے فرمایا قرآن کو افشا کرو، عام کرو، پھیلاؤ اللہ کے بندوں تک، دعوت و تبلیغ کرو، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو اپنا خطۂ زمین کی حد تک کم از کم اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ لی ذرو الدین کلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جو بنایا تھا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ دین قائم ہو. یہ دین کتاب میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا. اور اس دین کو قائم کون کریں گے؟ اللہ کے فرشتے نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اپنے فرشتے بھیج کر نظام کو قائم کر دے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ سنت ہمارے پر ثابت کر دی ہے کہ انسان انسانی حدود کے اندر رہتے ہوئے، انسانی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو کر سکتا ہے، اور یہ کام میرے اور آپ کے کرنے کا ہے. تو بھائیوں، یہ وہ فرض ہے جس کو لوگ شہادت الناس، دین کی دعوت و تبلیغ، اقامت دین، مختلف نام ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف اس کے مدارج ہیں، مگر بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کو عام کیجئے اور اللہ کے دین کو قائم کیجئے. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس جو ہم میں سے ہر شخص کی فردن فردن ہے. دیکھیے، ہے تو فردن فردن. آخری بات عرض کروں گا اور بات اپنی ختم کروں گا، مگر اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اکیلے اس کو قائم کرنا چاہیں گے، ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بھی اکیلے اس کو نہ کر سکے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کا گروہ بنایا. یہی تو بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی؟ آپ نے غور کیا یہ آخری آیت کا یہاں کیا موقع تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار ہوتا ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ چاہتا تو فرشتہ ان کے ساتھ بھیجتا. انہوں نے تو اقامت دین کا کام بھی نہیں کیا، وہ تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. کیوں انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر یہ حجت قائم کرنا چاہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیوں پوچھا؟ کیوں آپ نے ان کی تربیت کی؟ کیوں ایک جتھا بنایا؟ اس لیے کہ قرآن یہ حجت ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ کام میں اور آپ اکیلے نہیں کر سکیں گے. میں کہتا ہوں آپ غور تو کیجئے، یہ تو دین حق قائم کرنا خیر بہت بڑا کام ہے، آپ پورا نظام زندگی قائم کرنے چلے ہیں. اگر آپ گھر کے کنارے پر ایک دکان بھی کھولنا چاہیں، ایک چھوٹا سا کوئی دفتر بھی بنانا چاہیں، تو جب تک آپ دو یا تین یا چار آدمی مل کر منظم نہ ہوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگنائز ہونا، تب تک آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو ایک دین حق ہی وہ کام رہ گیا جس کی دعوت اور تبلیغ اور اشاعت اور اقامت آپ سمجھے کہ میں اکیلا کر سکتا ہوں، ناممکن. چنانچہ اس کے لیے میں آپ کے سامنے وہ آخر میں حدیث پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے. آپ نے فرمایا آمرکم بخمسہ، میں تم کو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ امرنی بہن، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہیں پانچ چیزیں؟ الجماعت، گروہ بناؤ، جماعت بناؤ، کیونکہ جماعت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے ہوئے. وسم، سنو جماعت میں جو تم کو حکم دیا جائے. وطاعت، اور اس کی فرما برداری کرو. والہجرت، ہجرت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ہے ہجرت. تو ہجرت کرو اللہ تعالیٰ کی کس چیز سے؟ ناپسند سے اللہ تعالیٰ کے پسند میں آ جانا، یہ ہجرت ہے. اور آخری چیز کیا؟ الجہاد فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا میں تم کو ان پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں، الجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کیوں حکم دے کر چلے گئے؟ اس لیے جیسے میں نے آپ سے کیا کہ بغیر منظم ہوئے، بغیر جماعت بنائے آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو بھائیوں، یہ کام ہم میں سے ہر شخص کے کرنے کا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. میرا یقین اور ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی پوچھ ہوگی اس کے متعلق. آج ہی سے آپ اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنے دن اور رات کی آپ مصروفیتوں کو دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں اس کام کے لیے کیا وقت نکالا ہوا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنا، اس پر خود کار بند ہونا، اس کو پھیلانا، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور فردن فردن نہیں بلکہ گروہ کے ساتھ. کون گروہ؟ ان لوگوں کا گروہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر اس کام کو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس کام کو کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توقع کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.